الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کا ہر انسان اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی انسان جس طبقے کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کے کسی حصے کا ہو، پڑھا ہو بے پڑھا ہو، ہر انسان کی یہ تمنا کہ وہ با عزت رہے، عزت کی زندگی گزارے، کوئی بھی انسان اپنے لیے بے عزتی کو، اپنی توہین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ عزت کا معیار، عزت کی پہچان اور عزت کا انداز لوگوں نے الگ الگ بنایا ہے۔ کسی نے یہ سمجھا کہ میری عزت دولت میں ہے، کسی نے یہ خیال کیا کہ میری عزت بنگلے اور کوٹھی میں ہے، کسی نے یہ سوچا عمدہ سے عمدہ گاڑی میں ہماری عزت ہے، اور کسی نے خیال کیا کہ کوئی بڑی سرٹیفکیٹ اور بڑا عہدہ مل جائے اس میں ہماری عزت ہے۔ تو گویا عزت کے راستے لوگوں نے الگ الگ ڈھونڈے، عزت کا معیار، عزت کا راستہ لوگوں نے الگ الگ بنایا، مگر ہے یہ بات ضرور کہ ہر انسان کو اپنی عزت پسند ہے۔ ہم اور آپ، ہمیں اور آپ کو جس اللہ نے بنایا، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اپنے اسی خالق اور مالک سے پوچھیں کہ میرے خالق و مالک، عزت کا معیار کیا ہے؟ آپ نے بنایا، جسم کے سارے اعضا آپ نے تیار کیے، تو پروردگار آپ ہی سب سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت کا معیار، عزت کا راستہ، عزت کا طریقہ کیا ہے۔ پروردگار نے بڑے پیارے انداز میں ایک لفظ میں بتا دیا، میرے بندے دنیا کی عزت ہو، قبر کی عزت ہو، معاشر کی عزت ہو، پل صراط کی عزت ہو، جنت کی عزت ہو، ہر جگہ کی عزت کا معیار، اس کا راستہ ہم تجھے بتائے دیتے ہیں، اور یہ ایسا راستہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مرتے دم تک وہی ایک راستہ ہوگا، من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی عزت کو پا گیا۔ اب جب پروردگار نے ہمیں عزت کا راستہ بتا دیا، تو ہم اور آپ دنیا میں اس عزت کے راستے کے مسافر ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جب کسی نئے علاقے، نیا خطہ، نیا ملک، اس کا اگر کوئی سفر کرتا ہے، تو ہر نئے مسافر، ہر اجنبی مسافر کے لیے کم سے کم چار چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے اس مسافر کے سامنے راستہ ہونا چاہیے. بغیر راستے کے کوئی انسان سفر نہیں کر سکتا. کھیتوں میں کتنا چلے گا, پگڈنڈی پہ کتنا چلے گا, تو کسی بھی لمبے سفر کے لیے, کسی ایک جگہ سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اس کے سامنے راستہ ہونا ضروری ہے. نمبر دو, اس راستے کے اوپر روشنی کا ہونا ضروری ہے. اگر روشنی نہ ہو تو انسان رات کے اندھیرے میں پتا نہیں کہاں گر جائے, کون سا کیڑا مکوڑا اسے ڈس لے, کس کھائی میں چلا جائے. ایک نئے مسافر کے لیے راستے کا ہونا, راستے پر روشنی کا ہونا یہ بھی ضروری, اور اس کے ساتھ کہ نیا مسافر ہے, نیا علاقہ ہے, نئی جگہ ہے, اور بہت سارے راستے ٹوٹے ہوئے ہیں اور بہت سارے راستے نکلے ہوئے ہیں, تو پتہ نہیں کہاں بھی اس کا راستہ بدل جائے اور یہ اپنے منزل سے دور چلا جائے. تو اس کے لیے ایک بک گائیڈ, بک لیٹ, ایک رہنما کتاب, ایک میپ, ایک نقشہ یہ بھی ہونا ضروری ہے, تاکہ ہم اس میپ کو دیکھ کر, اس نقشے کو دیکھ کر, اس رہنما کتاب کو دیکھ کر اپنے آگے کے راستے کو طے کرتے رہیں. تو گویا راستہ بھی ہو, روشنی بھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ رہنما کتاب بھی ہو. اور نمبر چار, خود اس انسان, جو انسان کے کسی جگہ جانا چاہتا ہے, کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے, وہاں پہنچنے کے لیے خود اس کے پاس طاقت اور قدرت بھی ہونی چاہیے. طاقت بھی ہو, قدرت بھی ہو, اور عزم و ارادہ بھی ہو کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. طاقت ہی نہیں تو پہنچے گا کیسے؟ طاقت تو ہے مگر عزم و ارادہ ہی نہیں تو پہنچے گا کیسے؟ تو گویا چار چیزوں کا ہونا ضروری تھا, راستہ, روشنی, رہنما کتاب, اور مسافر میں چلنے کی طاقت و قوت کا ہونا. جس طرح دنیا کے ایک نئے سفر, دنیا کے ایک نئے علاقے کے نئے مسافر کے لیے ان چار باتوں کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح پروردگار نے ہمیں اور آپ کو آخرت کا ایک مسافر بنایا ہے کہ اگر تم آخرت کے مسافر بن کر رہو گے, یہی تیری عزت کا راستہ, یہی تیری عزت کی پہچان, یہی تیری عزت کا معیار. اب دیکھیں کہ جب دنیا کے سفر کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری تھا, تو اللہ نے آخرت کے سفر کے لیے بھی پروردگار نے ہمیں چار چیزیں عطا فرمائی. ہم اور آپ اللہ کی جنت کے مسافر, ہم اور آپ راہ آخرت کے مسافر. تو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو راستہ دیا. دیکھیے, ہم اور آپ نماز میں نیت باندھ کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. گویا بندہ اپنے پروردگار سے سیدھے راستے کو مانتا ہے کہ اللہ طریق مستقیم, صراط مستقیم, سیدھا راستہ مجھے بتا, اہدنا الصراط المستقیم. تو آگے قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میرے بندے تمہیں سیدھا راستہ چاہیے, ہم نے تجھے سیدھا راستہ دے دیا ہے, اور وہ ذالک الکتاب وہ کتاب ہے, ھدى للمتقین, جس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا سیدھا راستہ ہے کہ اگر تم نے اس قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, قرآن کو اپنا راستہ بنا لیا, تو یہ قرآن ایک ایسا راستہ ہے, ایسا سیدھا راستہ ہے جو قرآن تجھے منزل تک, آخرت تک, میری جنت تک, میری رضا تک, میری خوشنودی تک, میری محبت تک, یہ قرآن تجھے پہنچا دے گا. تو پروردگار نے قرآن ہمیں گویا طریق مستقیم راستے کی شکل میں اللہ نے عطا فرما دیا کہ میرے بندے دنیا کے مسافر کے لیے اگر راستے کی ضرورت ہے تم میری آخرت کے مسافر ہو، میری رضا کے مسافر ہو، میری جنت کے مسافر ہو، ہم نے بھی تجھے ایک راستہ دیا ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ آپ ذرا قرآن کریم کے جنت کا ایک راستہ، قرآن کریم کی ابتدا پہ غور کریں اور اس کی انتہا پہ غور کریں، قرآن کریم کی شروعات پہ غور کریں اور قرآن کریم کے ختم پہ غور کریں کہ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گویا ابتدا ہوتی ہے۔ انسان اگر کسی بڑے ہال میں داخل ہوتا ہے، کسی بڑے شہر میں داخل ہوتا ہے، تو شہر کے شروع میں ایک مین گیٹ، مین دروازہ ہوتا ہے۔ اس مین دروازے پر کوئی بہت اچھا سا، بہت پیارا سا، بہت میٹھا سا ایک ایسا جملہ لکھا جاتا ہے کہ اس شہر میں، اس گیٹ میں داخل ہونے والا جب اس جملے کو پڑھتا ہے، اس پہلی لائن کو پڑھتا ہے، تو پڑھتے اس کی طبیعت کھل جاتی ہے۔ ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں جب ایسے جملے ہوتے ہیں تو وہ اچھا سا میٹھا سا جملہ ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا قرآن کریم یہ جنت کا راستہ ہے، اس جنت کے راستے کی ابتدا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر دیا۔ اے میرے بندے، یہ جنت کا راستہ دینے کا مقصد وہ یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ مرنے کے بعد اور جیتے جی بھی ہم تمہارے اوپر رحمت ہی رحمت کا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر دی اور پھر کہا بسم اللہ نے بھی اس کی ابتدا با سے کی، اور قرآن کی انتہا ناس پر اور ناس کے آخر میں سین ہے، اگر با اور سین کو اگر آپ ملائیں گے تو بس ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے میرے بندے، قرآن ایک ایسا راستہ ہے جو تیری ہدایت کے لیے بس اور کافی ہے، اب کسی اور راستے کو تلاش کرنے کی تجھے ضرورت نہیں۔ تو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ایک راستے کی شکل میں عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد راستے پر روشنی بھی ہونا چاہیے۔ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے آپ کے وجود کو، اللہ نے پیارے حبیب کے وجود کو ایک روشنی، ایک نور، ایک نور کا مینار بنا کر بھیجا۔ شمس و قمر کی طرح اللہ نے آپ کو ایک نور کا مینار بنا کر بھیجا۔ چنانچہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے بندے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس میرا نبی ایک نور کی شکل میں آ چکا ہے۔ میرے نبی کو میں نے تمہارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے، ایک روشنی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کی زندگی، نبی کا ہر لمحہ، نبی کی راتیں، نبی کا دن، نبی کا سفر، نبی کا حضر، نبی کا کی تنہائی، نبی کی جلوت اور نبی کی خلوت، نبی کے شب و روز کے ہر لمحے تمہارے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ تم اگر تاجر بننا چاہو تو پیارے نبی کی زندگی سے روشنی حاصل کرو، اگر تم کسی والدی بننا چاہو، طالب علم بننا چاہو، تم شوہر بننا چاہو، تم اگر امیر بننا چاہو، تم اگر فقیر بننا چاہو، تم اگر نمازی بننا چاہو، تم اگر عابد بننا چاہو، اگر حاجی بننا چاہو، زندگی کے جس شعبے میں تم قدم رکھنا چاہتے ہو، ہر اس قدم میں میرے پیارے نبی کی وہ زندگی اور آپ کا عمل تمہارے لیے ایک روشنی اور مینار ثابت ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ پروردگار نے آپ کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک نور مینار، کھلی واضح کتاب ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ماہ ربیع الاول نے آپ کی ولادت کی، اور اسی مہینے میں 40 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی پیدائش پر اللہ نے جمال محمدی کو ظاہر فرمایا، آپ کی پیدائش پر اللہ نے آپ کے جمال کو ظاہر فرمایا، اور یہ جمال کا ظہور، یہ جمال کا ظاہر کرنا یہ 40 سال تک ہوتا رہا۔ اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کے جماعت کا مشاہدہ کیا، ملک شام کے علاقے کے لوگوں نے آپ کے جماعت کا مشاہدہ کیا، طائف کے لوگوں نے آپ کے جماعت کا مشاہدہ کیا. 40 سال تک جب یہ سب کے سب جمال محمدی کا مشاہدہ کرتے رہے، اب اس کے بعد اس دنیا میں انسانیت میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ کمالات نبوت کو سمجھے، کمالات نبوت کو دیکھے. تو اللہ نے 40 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی نبوت کو ظاہر فرمایا. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے 40 سال کے بعد پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نبوت کو ظاہر فرمایا. 40 سال پر آپ کو نبوت ملی ایسا نہیں ہے، آدم علیہ السلام کا بھی وجود بھی نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام ابھی تو اپنی مٹی اور روح کے درمیان تھے، اس سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کر دیا تھا، اس سے پہلے اللہ نے نبوت نامزد کر دیا تھا. تو گویا آپ کی نبوت سارے نبیوں سے پہلے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا. جس وقت آپ عالم ارواح میں تھے، عالم بالا میں تھے، آپ ایک نور کی شکل میں تھے، اسی وقت اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا. لیکن دنیا کے اعتبار سے جب 40 سال کا زمانہ گزر گیا تو 40 سال کے زمانے کے بعد اللہ نے آپ کی نبوت کو ظاہر فرمایا. تو پیدائش پر اللہ نے جمال نبوت کو ظاہر فرمایا، اور 40 سال کے بعد اللہ نے کمالات نبوت کو ظاہر فرمایا. جس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے اس وقت آپ کے کمرے میں امی حضرت آمنہ موجود، آمنہ کے سامنے حضرت شفا یہ موجود ہیں. یہ شفا یہ خاتون ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دایا ہونے کا، ولادت کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع اللہ نے حضرت شفا کو عطا فرمایا. حضرت شفا کہتی ہیں کہ جس وقت آپ اپنے ماں حضرت آمنہ کے بدن سے جدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسی روشنی ظاہر ہو گئی کہ مکہ کے سارے پہاڑ، مکہ کے پہاڑ اور دور دراز کی عمارتیں اور مکانات اور درخت، یہ تمام کے تمام کے حجابات حجاب ختم ہو گیا، اور میں نے آمنہ کے اس گھر میں اس روشنی سے وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے ملک شام کے محل کو دیکھ لیا. اللہ نے وہ نور ظاہر فرمایا، وہ جمال ظاہر فرمایا. تو پروردگار نے ولادت کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو ظاہر فرمایا، آپ کے نور کو ظاہر فرمایا. اور دیکھیے کمال ہے اللہ کی عظمت کا، کمال ہے اللہ کی قدرت کا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی فوراً آپ سجدے میں چلے گئے، آپ کی انگلی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، اور پیدا ہوتے ہی آپ کی پیشانی آپ کے سر زمین پہ گئی، اور اس وقت آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جمال محمدی کا ظہور تھا. اور جب نبوت آپ کو ملی ہے تو اللہ نے کمالات ظاہر فرمائے. کمالات کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات جو معجزات کی شکل میں ہیں، ان کمالات کی تعداد عارفین نے لکھا کہ 3000 ہے، اور قرآن کریم یہ ایک الگ معجزہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ قرآن یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، قرآن یہ ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ 6666 یہ معجزے ہیں. اگر 3000 وہ اور 6000 سے زائد یہ اگر تمام کو جوڑا جائے تو گویا پروردگار نے کمالات نبوت میں 9000 سے زائد کمال یعنی معجزہ اللہ نے پیارے حبیب کو عطا کیا تھا. تو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ایک روشنی کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا. تو ہمیں راستہ ملا قرآن کریم کی شکل میں، روشنی ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی شکل میں، اور اس کے بعد مسافر کے لیے بک لیٹ چاہیے، ایک رہنما کتاب چاہیے. پروردگار نے رہنما کتاب
پروردگار نے ایک رہنما کتاب بتا دی، ماں آتا تم رسول پپو و ماں نہا کمان حکمت ہو، میرا نبی جو کچھ کہے اسے لے لو، جس راستے پر چلنے کے لیے کہے اس پر چلو، جن باتوں سے روکے اس سے رک جاؤ، ماں آتا تم رسول پپو و ماں نہا کمان حکمت ہو، میرا نبی جو کہے جو دے اسے لے لو، اور جن باتوں سے منع کرے ان باتوں سے رک جاؤ۔ یہ گویا اللہ نے ہمیں اور آپ کو حدیث پاک کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، فرمان نبوت کی صورت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک رہنما کتاب دی ہے، جس کو ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب بھی دے دی، قرآن روشنی دے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہنما کتاب دے دی، احادیث مبارکہ، اور پھر اس کے بعد اس آخرت کے مطابق میں چلنے کی طاقت اور قوت بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چلنے کی طاقت دی، کیا ایمان کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی جو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ راہ آخرت میں چلنے کی طاقت اور قوت ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے اور آپ کے، ہمیں اور آپ کو مل گئی ہیں۔ اب ذرا فرق محسوس کریں، صحابہ کرام ان کو بھی راستہ ملا، قرآن ملا، روشنی ملی، رہنما کتاب ملی، مگر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو جو چوتھی چیز ایمان ملا، چوتھی چیز ایمان کی شکل میں جو ایمان ملا، اس ایمان کے لیے ان کو کتنا مجاہدہ کرنا پڑا، اس ایمان کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑی، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اس رب کریم نے ہم کمزوروں پر رحم کھا کر، اس رب کریم نے ہم کمزوروں کا خیال فرما کر اس ایمان کو لینے کے لیے ہمیں کوئی محنت، مجاہدہ، تکلیف کے دور سے نہیں گزرنا پڑا، بلکہ اس رب کریم نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جس گھر میں سب سے پہلے ایمان کا چراغ جل رہا تھا، وہاں ہمیں ہر طرح سے ایمان ملا۔ اب دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چاروں چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو چاروں چیزوں کے ملنے کے بعد اگر ہماری زندگی میں امن نہ ہو، اگر ہماری زندگیوں میں نیکی نہ ہو، اگر ہماری زندگی میں خیر نہ ہو، اگر ہماری زندگی میں گناہوں سے بچنا نہ ہو، اگر ہماری زندگیوں میں حرام چیزوں سے بچنا نہ ہو، تو ظاہر ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے، دینا جانتا ہے، وہی اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پروردگار نے ہمیں چاروں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب ان چاروں نعمتوں کے ساتھ ساتھ اب ہمارا فریضہ ہے، اب ہمارا فریضہ ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر چلیں، اور جتنا چل رہے ہیں اس سے تھوڑا اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار کی شان، وہ اپنے بندوں کی نیکیوں پروردگار ایک طرف مہربانی، کرم نوازی اور احسان کی انتہا کر دیتا ہے، اور جب وہی پروردگار اپنے بندوں پر رحیم و کریم کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر اس کی رحمت پر ہم تعجب ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کتنے کریم ہیں۔ ایک نیکی، کبھی کبھی اللہ ہم کو اپنے بندے کی ایک نیکی اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کی ایک نیکی پر اپنے بندے کو کیا کیا رتبہ عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں موجود تھے، باہر سے آئے، اچانک دیکھا گھر میں کوئی بندہ کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، بندے خدا تو کون، کیوں آیا؟ کہنے لگا کہ میں ایک انسان کو بشارت سنانے آیا ہوں، ایک انسان کو بشارت سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ نے خلیل بنا لیا، خلیل ہونا، اللہ جسے اپنا دوست کہتے، اللہ جسے اپنا خلیل کہتے، اس سے بڑھ کر اور کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم چونکے اور فرمایا کہ اچھا، اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی ہے کہ ایک بندے کو بشارت سنا دو کہ میں نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اے مسافر مجھے بتاؤ وہ بندہ کون ہے، اگر وہ بندہ دور دراز ہوگا، بہت دور ہوگا، تو میں سفر کر کے جا کر اس کی ملاقات کروں گا، اس کی زیارت کروں گا، کون ایسا بندہ ہے جس بندے کو اللہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا تو اس بندے نے کہا, اس مسافر اجنبی انسان نے کہا, کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اے ابراہیم آپ ہی ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا ہے, اور آج مجھے فرشتے کی شکل میں بھیجا ہے کہ جاؤ میرے ابراہیم کو بشارت سنا دو کہ آج سے میں نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار نے ہمیں اپنا خلیل بنا لیا, اپنا مقرر بنا لیا, اپنا چہیتا بنا لیا, اپنا رازدار دوست بنا لیا. میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی, میری کون سی ادا میرے اللہ کو پسند آ گئی, میرا کون سا بول میرے پیارے اللہ کو پسند آ گیا. تو فرشتے نے کہا آپ کی جو ایک نیکی ہے وہ نیکی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. مہمان نوازی ہر آنے جانے والے انسان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا, مہمان نوازی کرنا, کسی کو پانی یا کچھ کھلا پلا دینا, یہ اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. میں اس مثال سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رب کریم جب بندوں کو نوازنا چاہتا ہے, اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے, تو کسی بھی ایک ادا پر, کسی بھی ایک نیکی پر, کسی بھی ایک عمل پر اللہ تعالیٰ اسے بڑا سے بڑا درجہ عطا کر دیتے ہیں. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا, کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑ دینا, پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کے ہاتھ درد کا ذریعہ بن جائے. اس لیے میرے دوستو وہ رب کریم جس نے ہمیں قرآن بھی دیا, جس نے ہمیں پیارا نبی بھی دیا, جس نے ہمیں ایک رہنما کتاب حدیث کی شکل میں دیا, اور جس پروردگار نے ہمیں اور اپنی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, اور وہی پروردگار دیکھ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, آؤ میرے بندے میں کبھی تو چھوٹی چھوٹی نیکی پر, جس کو تم زیادہ نیکی بھی نہیں سمجھتے, میں اسی چھوٹی چھوٹی نیکی پر اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیتا ہوں. دیکھو میں نے ابراہیم کو خلیل اس عمل پہ بنایا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے, ایک نوجوان سا لڑکا آگے کی طرف سے بھی وضو کے لیے بیٹھا. جب وہ وضو کرنے لگا تو اس کو خیال ہوا کہ میں جب وضو کروں گا تو میرے وضو کا پانی بہتا ہوا امام احمد ابن حنبل کی طرف جائے گا. یہ بڑے عالم ہیں, بڑے محدث ہیں, بڑوں کا اکرام اللہ کو پسند ہے, بڑوں کا اکرام احترام ادب اللہ کو پسند ہے. میں یہاں پہ وضو کروں, یہی پانی ان کی طرف بڑھ کر جائے اگرچہ پاک ہے, مگر یہ ان کے ادب کے خلاف ہے. وہ نوجوان لڑکا ادھر سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر پھر جہاں احمد بیٹھے تھے امام احمد اس کے تھوڑا آگے جا کر اس نے وضو کیا. جب اس جوان کا کبھی انتقال ہوا, کسی صالح بندے نے صاف دیکھا کہ جنت میں ہے, پوچھا بندے خدا اللہ نے کس عمل پر تجھے جنت نصیب فرمائی, کہنے لگا ایک دفعہ میں نے چھوٹا سا ایک عمل کیا تھا, امام احمد ابن حنبل جہاں وضو کرتے تھے اس سے پہلے پہلے میں وضو کرتا تھا. اللہ کو بڑوں کا ادب اتنا پسند ہے اور بڑوں کا احترام اللہ کو پسند ہے. پروردگار نے کہا اے میرے جوان بندے, تو نے احمد ابن حنبل کا ادب احترام کیا, تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تجھے جنت عطا کر دی. میرے دوستو پتہ نہیں وہ پاک پروردگار کس چھوٹے سے عمل پر ہم گنہگاروں, کمزوروں, بے کسوں, بے سہارا اور کمزور ایمان والوں کو اللہ کس چھوٹے سے عمل پر ہماری آپ کی مغفرت فرما دے, گناہوں کے سمندر کو اللہ معاف کر دے, سمندر کے جھاگ سے برابر ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہماری چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لے. جب پروردگار کی یہ شان ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی اللہ راضی ہو کر جنت عطا کرتا ہے, تو اب اس کے بعد بھی ہم غفلتوں میں رہیں, سستی میں رہیں, بے فکری میں رہیں, بلکہ گناہوں میں رہیں, یہ تو ہمارے لیے بڑے حسرت کی بات ہے اور بڑے غم کی بات ہے. جو بیٹا ہر مشرق کی بیوی ہے, تھوڑا کام کیا اس نے, نہیں جو بیٹا بنوائی, انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا, پوچھا جو بیٹا کس بات پہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی, تو کہنے لگی کہ پروردگار نے کہا کہ زبیدہ تو نے اپنا مال خرچ کیا, اگر تیرا مال نہ ہوتا تو تو نہر زبیدہ کیسے بنواتی. تو میں کام کہیے کہ پروردگار نے فرمایا کہ زبیدہ ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھ کے لذت بھرا کھانا کھا رہی تھی، لذیذ کھانا تو کھا رہی تھی، اتنے میں تم نے ایک لقمہ اٹھایا، جیسے لقمہ اٹھایا ویسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا، مسجد سے آزان کی آواز آئی اللہ اکبر، تیرا سر کھلا ہوا تھا، تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو نے اپنا لقمہ نیچے رکھا کہ میرے اللہ کا نام مؤذن لے رہا ہے اور اس وقت میرے اللہ کا نام لے رہا ہے جس وقت میرا سر کھلا ہوا ہے، اگرچہ کوئی غیر محرم نہیں ہے مگر میرے اللہ کا نام مؤذن لے اور پھر میرا سر کھلا رہے، یہ میرے اللہ کی محبت کے خلاف ہے، تم نے لقمہ دسترخوان پہ رکھا اور پھر میرے نام کی محبت اور عظمت میں اپنے دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، اے زبیدہ تیرا یہ چھوٹا سا عمل اگرچہ ہے مگر محبت اور عظمت میں ہے، اسی چھوٹے سے عمل پر ہم نے جنت سے والے والد میرے دوستو، میں آپ کی گفتگو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں، ہمارے جتنے جوان ہیں، ہماری جتنی مائیں اور بہنیں ہیں، ہم اپنے زندگی کے لمحوں کو، اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنے عمر کو بیکار ضائع نہ کریں، غفلتوں کے ساتھ نہ گزاریں، گھروں میں ہوں تو بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کا جذبہ ہمارے دل میں ہو، گھروں سے باہر بازاروں میں ہو تو بھی ہماری زبان سے اللہ کا نام ہو، بازار سے واپس آتے ہوں تب بھی اللہ کا نام ہو، مسجد جا رہے ہوں مسجد سے واپس آتے ہوں ہمارے دل میں کسی نہ کسی نیکی کا جذبہ ہو، ہمارے دل میں ہمت کا جذبہ، سیکھنے کا جذبہ، ہمارا دل سینے سے بھرا ہوا نہ ہو، ہمارے دل میں کوئی غلط خیال نہ ہو بلکہ کوشش اس بات کی ہو، پتا نہیں کون سا چھوٹا سا عمل، کون سی چھوٹی سی ادا، کون سا چھوٹا سا عمل میرے اللہ کے رہا، میرے قرب کا، میری نجات کا، میری مغفرت کا، عذاب سے بچنے کا وہ ذریعہ بن جائے، یہ جذبہ، یہ تمنا، یہ خیال، یہ آرزو حسن ہمارے دل میں ہو، لہٰذا ہم چلتے رہیں گے ہماری زبان پہ استغفار ہوگا، ہم گھر آتے ہوں گے ہماری زبان پہ درود پاک ہوگا، ہم گھروں میں ہوں گے ہماری زبان پہ سبحان اللہ کے کلمے ہوں گے، یاد رکھو میرے دوستو یہی کلمہ، یہی سبحان اللہ، یہی لا الہ الا اللہ، یہی نیکی کے جذبات، یہی نیکی کے خیالات، یہی ہمیں نجات دلا سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم اگر اپنے دامن میں ٹٹو لیں اور اپنے آنکھوں کو بند کر کے اپنے آپ کو جھانکے کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں نعمتوں میں پالا ہے، کس اللہ نے ہمیں نعمتوں کے ساتھ رکھا ہے، آپ سوچے ذرا آج سے 100 سال پہلے یا آج سے 1400 سال پہلے وہ صحابہ کرام، وہ تابعین حضرات، وہ ہمارے بڑے، ان حضرات کی زندگی کو دیکھیں، کیا ان کے پاس یہ نرم نرم بستر تھا، کیا یہ میٹھے میٹھے کھانے تھے، کیا یہ من چاہی چیزیں وہ کھا سکتے تھے، کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر دم وہ ہر پل اللہ کی نیکی اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں لگا کر دیتے تھے، ہمارا ذرا غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمارے رات کے لیے 3 چیزیں سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، سب سے زیادہ ہمارے لیے رکاوٹ، اللہ کی نزدیکی کے بجائے دوری کا ذریعہ 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا اس کا شیطان، نمبر 2 ہر انسان کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلا ہوا اس کا نفس، ایک شیطان اور ایک اس کا نفس، اور نمبر 3 ایک غلط ماحول، برا ماحول، غفلت بھرا، بے فکر والا ماحول، گناہ والا ماحول، یہ 3 چیزیں ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرر بن جائیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، تو ہمیں ان 3 چیزوں پر نگاہ رکھنی ہوگی، اپنے نفس، نفس جو کہے، دیکھیے ہمیشہ شیطان کے مقابلے میں انسان کو سب سے زیادہ نقصان نفس سے ہوا کرتا ہے، آخر ابلیس کو کس نے بھٹکایا تھا، نفس نے تو بھٹکایا تھا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، قابیل کو حابیل کے قتل پر کس نے اکسایا تھا، حضرت حوا کو جنت کے اس پھل کھانے کی طرح کس نے اکسایا تھا، گویا انسان کا جو نفس ہے، جو اندر رہتا ہے، وہ انسان کا نفس اندر اندر ہے اور اس کو لاجک دیتا ہے، اس کو دلیل دیتا ہے کہ آپ ایسا کر لو ایسا کر لو، یاد رکھیں ذرا ہمیں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان. شیطان بھی انسان کو برے راہوں پر لے جاتا ہے اور نفس بھی انسان کو برے راہوں پر لے جاتا ہے جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے. تو جب بھی ہم کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً ایک میسج آتا ہے, خیال آتا ہے ابھی نہیں بعد میں کر دیں گے. میرے دوستو جب بھی نیکی کا خیال دل میں آئے اور یہ فوراً اس کے بعد ایک دوسرا خیال آئے کہ اچھا ابھی نہیں بعد میں کر دیں گے تو سمجھ جائیں کہ نفس کا حملہ ہوا اور نفس ہمیں اس نیکی کو کرنے دینا نہیں چاہتا. اس نے اسے لاجک دی, اس نے ہمیں دلیل دی اور بہانہ دیا کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے. یاد رکھیے اگر ہم اس نفسانی خیال پر ہم نے نیکی کے کام کو چھوڑ دیا تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ نیکی کا جو ارادہ دل میں آتا ہے اس کو والد رحمانی کہتے ہیں اور انسان اگر بار بار اس والد رحمانی کو چھوڑ دے تو اللہ کی طرف سے اس والد رحمانی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر اچھے ارادے اچھے خیالات نہیں آتے بلکہ گندے خیالات آتے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ ہمارے دلوں میں گندے خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے. بہرحال نفس و شیطان اور برے ماحول اس سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ضروری ہے. اگر ان تین چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کے راستے پر ہم لگیں گے اور نیکیوں کا راستہ ہمارے واسطے آسان ہوگا. کبھی کبھی پروردگار کی طرف سے کسی ایک گناہ پہ پکڑ بھی آتی ہے اور کبھی ایک چھوٹا سا نیکی کا جذبہ وہی انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے. میرے دوستو بہت دلچسپی اور غور سے سنیے گا. علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ, اس پر انہوں نے ایک عجیب داستان لکھی ہے جوانوں کے بارے میں. ایک جوان لڑکے کا انتقال ہوا, اس کی روح بارگاہ میں پیش ہوئی, فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کے عمل کو وزن کرو. جب اس کے اعمال وزن کیے گئے تو عجیب بات کہ اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں دونوں بالکل برابر ہو گئے. نیکیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابر. اب رحمت کے فرشتے نے کہا کہ ہم اسے جنت میں لے جائیں گے اور جہنم کے فرشتے نے کہا کہ ہم جہنم میں لے جائیں گے. دونوں فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے. پروردگار نے فرمایا کہ غضب کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے, لہذا اگر کہ اس کی نیکیاں برابر ہیں مگر اس کو جنت میں لے جاؤ. رحمت کا فرشتہ اسے جنت کی طرف لے جانے لگا. جب وہ جنت کی طرف جانے لگا تو اچانک ایک چھوٹا سا پرچہ, ایک چھوٹا سا کاغذ اس کے برائی کے پلڑے میں, گناہ کے پلڑے میں آ کر گرا اور گناہ کا پلڑا اس کا وزنی ہو گیا, نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا. جنت کے فرشتے نے پکارا پروردگار دیکھیے اس کے گناہ کا پلڑا وزنی بنا, جہاں یہ تو جنت کا مستحق ہے. پروردگار نے کہا رحمت کے فرشتے سے واپس لاؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کرو. جو بندہ یہ دیکھ رہا تھا کہ عزتوں کے ساتھ جنت کا فرشتہ ہمیں جنت کی طرف دے جا رہا تھا, میرا نصیب کیسا, میری قسمت کیسی کہ میری قسمت بدل گئی اور جنت کے بجائے اب جہنم کے فرشتوں کے حوالے ہو گیا. جہنم کا فرشتہ اسے کھینچتا ہے مگر اس کا پاؤں بھی نہیں اٹھتا. بہت اس نے آہوزاری کی کہ فرشتہ مجھے ذرا چھوڑ دو, میں کتنا بدنصیب کہ جنت کے بجائے اب میں جہنم میں جا رہا ہوں. بہت اس نے آہوزاری کی, فرشتے نے نہیں چھوڑا. پھر فرشتے سے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ مجھے میرے اللہ سے ایک سوال کرنے دو, ایک سوال کرنے دو کہ میرے اللہ کس بنیاد پر میری قسمت بدل گئی, میرا فیصلہ بدل گیا اور جنت کے بجائے مجھے جہنم میں جانا پڑتا ہے. تو پروردگار نے کہا میرے بندے تیری ایک نیکی, تیرا ایک گناہ لگ گیا تھا اور تیرا ایک گناہ یہ تھا کہ تو پوری زندگی اپنے باپ کی تو خدمت بھی کرتا رہا, باپ کا فرما بردار بھی رہا, مگر ایک دفعہ تم نے اپنے باپ کو سخت کلامی کے اونچی آواز سے تم نے اپنے باپ کو اف کہہ دیا تھا, اپنی زبان سے باپ کو اف کہہ دیا تھا جس نے تیرے باپ کا دل دکھا تھا اور تم نے معافی نہیں مانگی تھی.
وہی تیرا ایک گناہ ہے جس ایک گناہ کی بنا پر تو جہنم میں جا رہا ہے. دیکھیں ذرا, ایک گناہ ہے زبان کا جس کی بنیاد پہ جوان جہنم میں جاتا ہے. آج میں ہمارا سوچیں کہاں کہاں بیٹھ کر ہم غیبت نہیں کرتے, کہاں کہاں بیٹھ کر ہم عیب جوئی نہیں کرتے, شکوے شکایت نہیں کرتے, دل نہیں دکھاتے. وہ جوان اب جہنم کے راستے میں چل رہا ہے, پھر اس نے چہرہ مڑا, کہنے لگا پروردگار میرے سامنے ایک سوال اور بھی ہے کہ میرے باپ میرے والد مجھ سے بہت پہلے گزر چکے ہیں, مر چکے ہیں, ذرا مجھے بتا دے کہ میرے والد کہاں ہیں. وہاں پہ گناہ کی بنا پر جہنم کا فیصلہ ہو رہا تھا, مگر اب دیکھیے ذرا نیکی کا جذبہ. اس نے کہا پروردگار میرے والد کہاں, تو اللہ نے فرمایا تیرے والد تو کئی گناہ کی بنا پر, بہت سارے گناہوں کی بنا پر پہلے سے جہنم میں جا چکے ہیں. وہ جہنم میں جل رہے ہیں, جھلس رہے ہیں. اب یہ بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہنے کا پروردگار یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ جہنم کے کنارے میرے والد بھی جہنم میں جل رہے ہوں, میرے والد بھی آگ پہ تڑپ رہے ہوں, میرے والد بھی آگ کے انگارے پہ جھلس رہے ہوں, میرا بوڑھا باپ جہنم میں جلتا ہوگا اور میں بھی جہنم کے دوسرے کنارے میں بھی جہنم میں جلتا ہوگا. میں بھی اپنے باپ کو دیکھوں گا, میرا باپ مجھے دیکھے گا, ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گلک گلک کر رہیں گے. میرے اللہ یہ تو ہمارے لیے ڈبل ٹبل بہت بڑا عذاب ہو گیا. اے اللہ میں اس عذاب کو کیسے برداشت کروں گا کہ میرا باپ بھی میرے سامنے جلتا ہو تڑپتا ہو اور میں بھی اس جہنم میں جلتا تڑپتا ہوں. میرے اللہ یہ تو بہت بڑا عذاب ہے. اے میرے اللہ اس جہنمی گناہگار نافرمان کی ایک فریاد ہے, اس ایک فریاد کو تو سن لے. میری فریاد یہ ہے کہ میرے اللہ میرے والد کے جتنے گناہ ہیں, میرے والد کے جتنے گناہ ہیں, ان تمام گناہوں کو میرے گردن پہ لاد دے, ان تمام گناہوں کو میرے اوپر ڈال دے, اور میرے گناہوں کا عذاب بھی اور میرے والد کے گناہوں کا عذاب بھی مجھے دے دے. میں ہر گناہ کو برداشت کر لوں گا, مگر مجھے یہ برداشت نہیں کہ میرا باپ جہنم میں چلے. جب اس بندے نے یہ بات کہی, ایک نیک جذبہ پھر ظاہر کر دیا, ایک اچھا ارادہ ظاہر کیا, پروردگار نے فرشتوں سے کہا اے فرشتہ میرا بندہ اپنے باپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے, رحمت دلانا چاہتا ہے, اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے اچھا ارادہ اور رحمت کا جذبہ ہے. فرشتے اس جوان کے اس نیکی کے جذبے اور نیکی کے ارادے پر میں نے اس کے باپ کو بھی معاف کر دیا اور اس جوان کو بھی معاف کر دیا, جاؤ اس کے باپ کو جہنم سے لاؤ اور دونوں کو عزتوں کے ساتھ جنت میں پہنچا دو. میرے دوستو آپ کی گفتگو میں اپنے آپ سے آپ تمام حضرات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے لمحے کو پہچانے, اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے ہم کچھ نہ کچھ نیکی کیا کریں. اگر ہم کچھ نیکیاں کریں گے وہی نیکیاں پروردگار کے ہاں ہماری نجات کا ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا, اور اگر ہم نے غفلتوں کے ساتھ گزارا تو ظاہر بات ہے وہی غفلت ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا. ابوبکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں جوان جو بالکل بدنام سا تھا اس کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں, وہ جوان وہ بھی آپ کے قریب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی حیران ہو گئے, یہ جوان اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں اس کے پاس, کیا بات ہے آخر جس کو یہ مقام ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں کی, پھر اس کے بعد عرض کیا پیارے آقا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ جوان یہاں کیسے, اس کو یہ مقام کیسے ملا. سنو ذرا جوانوں, آج ہمارے لیے ذہنوں میں پلاننگ کرنا, طرح طرح کی باتوں کا سوچنا بڑا آسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ تھا تو گنہگار, یہ بندہ تھا تو نافرمان, مگر جب بھی اپنے کمرے میں سونے کے واسطے جاتا, اس زمانے میں روشنی کا کوئی زیادہ انتظام نہیں تھا, جب رات کا سناٹا رات کا اندھیرا ہوتا تو یہ جوان کو اپنی قبر یاد آ جاتی اور کہتا میرے اللہ میرے اس کمرے کی اندھیرے سے کہیں زیادہ میری قبر اندھیری ہوگی, یہاں جتنی تاریکی اور سیاہی ہے میرا اللہ میری خبر تو اس سے کہیں زیادہ سیاہ اور اندھیری ہوگی. میرے اللہ میں سب سے گنہگار خطا کار ہوں، اللہ اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو مولا میری خبر روشن ہو جائے گی، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرے اللہ یہاں بھی بدنام ہوں اور وہاں بھی سزا میں رہوں گا. ہر رات وہ جوان اپنے اللہ سے رات کے سناٹے، رات کے اندھیرے میں چند لمحے کے لیے اپنے اللہ سے ندامت کے ساتھ باتیں کرتا. پروردگار کو اس جوان کے چند لمحے ندامت اور شرمندگی سے اللہ کے ساتھ بات کرنا پروردگار کو اتنا پسند آ گیا کہ جس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور رات کے اسی آنسو کے قطرے پر اللہ نے معاف کر کے میرے پاس اس کو جنت میں بھیج دیا. میرے جوانوں یہ جوانی کس کام کی ہے؟ میرے بڑے بوڑھے یا ہماری عمر کس کام کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں کوئی درد نہ ہو، اگر ہمارے دل میں کوئی طلب نہ ہو، اگر ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو کے قطرے نہ ہو تو آخر بتائیں جس اللہ نے بن مانگے ہمیں قرآن بھی دیا، جس اللہ نے پیارا حدیث بھی دیا، جس اللہ نے حدیث مبارکہ عطا فرمائی اور جس اللہ نے ہمیں ایمان کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، وہ پاک پروردگار کل میدان محشر میں سارے انبیاء کے سامنے، سارے انبیاء کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے جبکہ قرآن عرش سے لٹکتا ہوا ہوگا، وہی پاک پروردگار اگر نام لے لے کر ہمیں پکارے اور پوچھے میرے بندے کون سی ایسی نعمت تھی جو ہم نے تجھے نہیں دی، پوچھو ذرا صہیب رومی کو، بلاؤ ذرا پہ ابو ذر غفاری کو، دیکھو ذرا حضرت بلال حبشی کو، ان لوگوں کو ایمان کیسے ملا اور تم کو ہم نے ایمان کیسے دیا؟ پھر بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم بازاروں میں چلتے ہوئے بستر پہ سوتے ہوئے مجھے میرا نام لینا بھی ذرا مشکل ہو رہا تھا، بلال کو لاؤ کھڑا کر کے اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اور پتھر کھاتے ہوئے بھی اور تماشے کھاتے ہوئے بھی اس کی زبان سے میرا نام نہیں چھوٹتا تھا. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بلال جس وقت لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ اپنی زبان سے چلتے ہوئے کہتے ہو ان کو کفار ان دشمنوں کو بہت غصہ آتا ہے، اگر یہ دشمن تجھے پکڑ لیں اور تجھے مارنا شروع کریں تو تم اس وقت اپنی زبان کو بند کر لیا کرو، زبان سے اللہ کا نام کر لیا کرو. حضرت بلال کو ابوبکر صدیق نے ہمدردی میں سمجھایا کہ ذرا اللہ کا نام اس وقت نہ لیا کرو کیونکہ جب تم نام لیتے ہو تو دشمنوں کا غصہ بہت بڑھتا ہے اور تجھے اور سزا دیتے ہیں، تیری پٹائی اور کرتے ہیں، بڑا قابل رحم تیرا معاملہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ذرا اس وقت زبان بند کر لیا کرو اور اللہ کا ذکر اللہ کا نام نہ لیا کرو. چند دنوں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ دیکھا کہ دشمن جو ہیں ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر حضرت بلال کو گھسیٹتے ہیں. نہ سوچو میرے جوانوں آخر بلال کو کیوں گھسیٹا جا رہا تھا؟ ان کے بدن پہ گرم گرم پتھر ڈال کر اور نیچے گرم ریت پر کیوں لٹایا جا رہا تھا؟ یہ تکلیف ان کو کیوں دی جا رہی تھی؟ ان کا جرم اگر تھا تو ایک ہی جرم تھا کہ ان کے دل میں اللہ کا نام تھا، ان کی زبان پہ اللہ کا نام تھا. سوچو ذرا جس اللہ نے ہمارے دل میں ایمان دیا ہے، جس اللہ نے ہمارے زبان کا اپنا نام دیا ہے، کیا اس ایمان اور کیا اس عبد اللہ پر ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی؟ کیا پوری زندگی میں کسی کی طرف سے ہمیں تماشا کھانا پڑا کہ ایمان کیوں لایا، اللہ کا نام کیوں لیا ہے؟ جس اللہ نے بغیر محنتوں کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ ہی نعمت عطا فرمائی ہے، وہی بلال کل عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا اور پروردگار نے اگر ہم سے پوچھ لیا اے میرے بندے ذرا دیکھو میرے اس بلال کو جس کی شکل صورت پر اگر سے کالی کلوٹی ہے، جس نے تھپڑ کھا کر، جس نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی میرے نام کو نہیں چھوڑا، جس کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جس کو کھانے کے لیے میٹھا کوئی کھانا نہیں تھا اور تم کو ہم نے سب کچھ کھلایا تھا، بتاؤ تیرے لیے میرا نام لینا مشکل تھا؟ پوچھو بلال سے، بلال کے چہرے کو دیکھ کر ہمارا چہرہ شرم سے جھک جائے گا. حضرت بلال کو پھر دیکھا ہوگا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دشمن انہیں پکڑ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں اور ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مکے کی سرزمین، مکے کی گلیاں، مکے کے پتھر آج گواہ بنے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر نے پھر دوبارہ بلایا اور بلانے کے بعد کہا او بلال میں نے تجھے منع کیا تھا، میں مجبور ہوں کہ میں تجھے بچا نہیں سکتا، میں مجبور ہوں کہ میں تجھے چھوڑا نہیں سکتا، پھر میں نے آج تجھے دیکھا کہ وہ لوگ تجھے گھسیٹتے ہیں، وہ تجھے گھسیٹتے ہیں اور تجھے مارتے ہیں، پھر بھی تو اللہ بولتا ہے اور جو اللہ بولتا ہے تو اور ان کو غصہ چڑھتا ہے، میں نے منع کیا تھا نا. حضرت بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابوبکر آپ کی ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، آپ کا مشورہ اپنی جگہ پر ہے، مگر میں کیا کروں، میرا دل مانتا نہیں ہے، میرا دل اس محبوب کے نام لینے کو مانتا نہیں ہے، میرا دل مانتا نہیں کہ محبوب کا نام نہ لوں، میرا دل مانتا نہیں ہے اور میری زبان رکتی نہیں ہے، میری زبان رکتی نہیں ہے، تماشے لگ رہے ہیں، کہتے ہیں میری زبان رکتی نہیں۔ میرے دوست، تو آج کا یہی پیغام آپ کے اس گاؤں میں لے کر یا اپنے لیے آپ تمام کے لیے حاضر ہوا ہے کہ اپنی زندگی کے لمحے کو ذرا پہچانیے اور اپنی قبروں کو یاد کیجیے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اور آپ بھی اپنے سینے کے کپڑے کو اتار کر کسی کے کندھے پر سوار ہو کر قبر میں چلے جائیں گے، وہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ قبر اندھیری ہو گئی، وہاں سیاہی ہو گئی، تو اللہ اکبر، ہمارا فرشتہ ہمارے کفن کی سفیدی کو نہیں دیکھے گا، ہمارے جسم پر لگے ہوئے کافور کو نہیں دیکھے گا، ہمارے بدن پہ لگے ہوئے خوشبو کو نہیں دیکھے گا، بلکہ کہے گا عمل کو لے کر آؤ، اگر عمل ہوگا تو ہم اللہ کے یہاں نجات پائیں گے، ورنہ وہاں سے ہماری سزا شروع ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی پر اللہ کا نام لیتے رہیں۔ پتہ نہیں کس وقت کا نام لیا ہوا، کس بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہوا، کس گھر لوٹتے ہوئے استغفار پڑھ کر پڑا ہوا، کس بستر پر اللہ کا نام لیا ہوا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت اکبر اشیم خانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پروردگار کی شان رحمت پہ ذرا غور کرو اور شان رحمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے لمحے کو قیمتی بناؤ۔ فرمایا کہ ایک بندہ جو کافر تھا، مشرک تھا، جو ہمیشہ رات کے سناٹے میں، وہ کتنا کریم ہے میرے دوست، کتنا کریم ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ امی امی پکارتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ دادا دادا پکارتا ہے، نانا نانا پکارتا ہے، تو چاہے دادا یا نانا یا امی کسی بھی کام میں ہو، اس کا دل چھلکتا ہے اور چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے، وہ ماں، وہ دادا، وہ نانا اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ پیار کی زبان میں پکارتا ہے اور وہ اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے، پروردگار کو اپنے بندوں کی زبان سے نکلا ہوا ذکر، اپنے بندوں کی زبان سے نکلا ہوا اللہ، اپنے بندوں کی زبان سے نکلا ہوا استغفر اللہ، ربی کا لفظ اس سے کہیں زیادہ پسند ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی چادر میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ حضرت خانی نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ ایک بندہ جو رات سے یا سنم پکارتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، مگر ایک دفعہ اس کی زبان سے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے، بستر پہ پڑا یا سنم پکارتا ہے، مگر ایک دفعہ اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا، یا سمد نکل گیا۔ او بے نیاز پروردگار، او بے نیاز، اے میرا اللہ، اتنا بے نیاز کہ ساری دنیا اگر نافرمان بن جائے تو آپ کی شان بے نیازی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ایک دفعہ اس نے کہا یا سمد، فوراً اوپر سے آواز آئی، لبیک عبدی، او میرے بندے، میں تو حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، ایک وہ شخص جو ہمیشہ یا سمد پکارتا ہے، اللہ ایک دفعہ کہتا ہے یا سمد، تو اللہ کی رحمت چھلکتی ہے اور پروردگار کی طرف سے غیب کی آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، فرشتوں نے عرض کیا بارے الہ، پروردگار وہ تو یا سنم کہتا تھا، اللہ نے کہا پوری زندگی یا سنم پکارتا تھا، کم سے کم ایک دفعہ اس سے یا سمد کہہ کر مجھے تو پکارا، اگر اس نے مجھے پکارا، اگر میں جواب نہیں دوں گا تو پھر کون اس کا جواب دے گا؟ اس لیے میرے دوستو، جس پاک پروردگار کی یہ شان ہے، آج کے جلسے میں ہم اور آپ یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہماری زبان غلط استعمال ہو، اس کے بجائے ہماری زبان پر پیارے اللہ کا نام ہو، ہماری زبان پہ پیارے اللہ کا نام ہوگا، کلمہ ہوگا۔ اگر ہمارے جوان بائک پہ جاتے ہیں تو بائک پہ جاتے ہوئے ہماری زبان پہ درود پاک ہوگا، استغفار ہوگا۔ یہی چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں۔ پروردگار کی شان دیکھو، کتابوں میں، نحوی کتابوں میں پڑھے، امام نحو کا تذکرہ آتا ہے، تین وحی کا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو عربی زبان کے لحاظ سے ایک بات چلی کہ عربی زبان کے اعتبار سے سب سے بڑا لفظ کون سا ہے، اس کو عربی زبان کے اعتبار سے اعراب المعارف کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعراب المعارف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ عربی زبان کا سب سے بڑا لفظ کون سا، اعراب المعارف سب سے بڑا معرفہ کون۔ سب نے کہا یہ لفظ ہوتا ہے، یہ لفظ ہوتا ہے، یہ لفظ ہوتا ہے، وہ ٹھیک تھے،
شیفہ نے کہا کہ سب سے بڑا کوئی لفظ اگر ہے, سب سے بڑا اعرف المعارف اگر کوئی ہے تو وہ لفظ اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ. پروردگار کو اس پوری مجلس میں شیفہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ, محبت بھرا عصمت بھرا یہ لفظ جو ان کی زبان سے نکلا, اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ جب اسی سیوائے کا انتقال ہوا اسی مجلس میں سے کسی نے ان کو خواب میں جنت میں خوشیوں کے ساتھ چلتا ہوا دیکھا تو پوچھا سیوائے کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا, تو سیوائے نے کہا جو ہماری مجلس میں تم بھی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں جو میں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کے جتنے الفاظ ہیں اور دنیا کے جتنے بھی لفظ ہیں ان تمام الفاظوں میں اگر سب سے بڑا اور سب سے اعرف اگر کوئی ہو سکتا ہے تو میرے اللہ کا لفظ اللہ ہے. اللہ نے کہا تم نے میرے نام کی عظمت محبت سے ظاہر کی, اسی پر میں نے تجھے جنت عطا کر دوں. اس لیے میرے دوستو ذرا اس محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ذرا اپنی زبان سے اللہ نکال کر تو دیکھیے. رات کے سناٹے میں جوانوں اپنے بستر پر سو کر ذرا ہم اپنے اللہ کا نام تو لے کر دیکھے, وہ پروردگار دیکھتا ہے پوری دنیا یا تو غفلت میں سوئی ہوئی ہے یا دنیا چاہے گناہوں میں لپٹی ہوئی ہے, چاہے دنیا کے بہت سے لوگ اپنے بستروں پہ پڑے ہوئے اپنے موبائل پر گناہ دیکھ رہے ہیں, مگر اسی شہر میں اسی بستی میں ہمارے کچھ ایسے جوان بندے بھی ہیں جن کی زبان سے اللہ میرا نام آ رہا ہے. پروردگار کو کتنی خوشی ہوگی اور پروردگار کی رحمت اس گھر پہ کتنی اترے گی جس گھر میں جوان رات میں سوتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو پروردگار کی شان ہے. آج ہمارا آپ یہی پیغام لے کر جائیں, اپنے لیے میں کہتا ہوں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے قیمتی لمحات کو پہچانیے اور اپنے ہر لمحے کو اللہ کے لیے بنائیے. اور پھر آخری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ رب کریم اپنے بندوں کی طرف کتنا متوجہ ہوتا ہے. میرے جوان ساتھی وہ اس طرح بیٹھو جیسے نماز میں لائے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام کی شان شدید تھی, پروردگار سے براہ راست باتیں ہوتی تھی اور ان باتوں کی لذت اور کیفیت ان کے ساتھ گوری تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پوچھا پروردگار بہت زیادہ عبادت کرنے والا, بہت زیادہ عبادت کرنے والا اگر آپ کو پکارتا ہے یا رسول تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار نے کہا بہت عبادت کرنے والا اگر مجھے کہتا ہے یا رسول تو میں فوراً کہتا ہوں لبیک عبدی, وہ میرے بندے میں حاضر ہو, بتاؤ تجھے کیا چاہیے, کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے, میں فوراً اس کی طرح متوجہ ہوتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اگر کوئی ظاہر بندہ دنیا سے بالکل کنارہ کش حرام سے بچتا ہوا زہد و قناعت اختیار کرنے والا تسلیم و رضا توکل ایسا انسان اگر کہتا ہے یا رب تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار نے کہا میں فوراً کہتا ہوں رب کا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر کہا میرا اللہ اگر کوئی حج کرنے والا کوئی اور نیکی کرنے والا اگر کہتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پروردگار نے کہا میں کہتا ہوں رب کا عبدی. سنیے ذرا, پھر کہا میرا اللہ ایک گناہ گار بندہ جس نے آپ کو ناراض کیا, جس نے آپ کے سامنے نافرمانی کی, آپ قابض تھے کہ تو اسی وقت سزا دیتے, نافرمان بندہ اگر کہتا ہے یا رب بھی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک نافرمان گناہ گار بندہ اگر کہتا ہے یا رب بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پروردگار نے کہا اگر کوئی نافرمان میرا بندہ یا رب بھی ایک دفعہ کہتا ہے تو میں تین دفعہ کہتا ہوں لبے کعب کی لبے کعب کی لبے کعب کی, وہ میرے گناہ گار بندے میں حاضر ہوں, بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اے میرے گناہ گار بندے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جب میرا گناہ گار بندہ میرے سامنے آ کر یا ربی کہتا ہے میں ایک دفعہ نہیں کہتا بلکہ میں تین دفعہ کہتا ہوں, کیوں؟ اس سے کہ میری نظر میرے اس گناہ گار بندے پر زیادہ ہوتی ہے اور میں انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا گناہ گار بندہ سب کا بتائے ہو کر میری رحمت کے چھاؤں میں آ جائے, میری مغفرت کی چادر میں آ جائے, میں ہمیشہ اس بندے کے انتظار میں رہتا ہوں. اس میں ایک دفعہ نہیں کہتا بلکہ تین دفعہ کہتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی. اے میرے دوستو ہمارا آج اسی اللہ کے سامنے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ ہم جیسے گنہگار خطاکار اگر ایک دفعہ کہے یا رب دے تو ہمیں یقین ہے اس رات کی طرح اور ہمیں یقین ہے آج یہاں کے مجمع کی طرح کہ ہم اگر پروردگار کے سامنے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کے اعتراف اور اعتراف کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دلوں سے اپنے رب کی رحمتوں پر یقین کرتے ہوئے اگر ہم کہیں گے یا رب دے تو ان شاء اللہ ہماری زبان سے ایک دفعہ نکلے گا یا رب دے پروردگار لبیک کا آپ کی تین دفعہ ضرور کہے گا جو پاک پروردگار تین دفعہ کہنے کے انتظار میں ہے میرے بندے ذرا ٹوٹا ہوا دل کو لے کر آؤ آنکھوں میں آنسو کے قطرے کو لے کر آؤ ہماری نعمتوں کو کھا کھا کر اپنی نافرمانی اپنی ناشکری اپنی ناقدری اپنی غفلت بھری زندگی پر ندامت کے چند قطرے کو لے کر آؤ اگر تم جب قطرے لے کر آؤ گے تو تمہارا یہ چند قطرہ تمام تر تمہارے گناہوں کو معاف کرا دے گا. سنیے آخری روایت اور حدیث تو بہت لمبی ہے مگر میں اس کا آخری چھوٹا سا حصہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ محشر کا میدان ہوگا سارے انبیاء نفسی نفسی پکارتے ہوں گے ہر انسان کی حالت خراب ہوگی اتنے میں سارے انسان دیکھیں گے کہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے 70,000 فرشتے جہنم کو گھسیٹ کے لاتے ہوں گے اور ایک فرشتہ ایک زنجیر کو پکڑا ہوگا اس ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا. اس طرح 70,000 زنجیریں ہیں ایک زنجیر کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. وہ جب کھینچ کر محشر کی طرف لاتے ہوں گے تو ایک طرف محشر کی گرمی محشر کی شدت محشر کی ہولناکی وہاں کا خوفناک منظر اس سے تو سارے انسان حیران و پریشان ہوں گے اور دوسری طرف دیکھیں گے کہ اب تو جہنم کو ملایا جاتا ہے تو سارے انسان بےتاب ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے. اتنے میں یا محمد ہائے میرے محمد کہاں گئے میرے آقا کہاں گئے میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے فوراً پیارے حبیب سجدے میں چلے جائیں گے پیارے حبیب فوراً سجدے میں جائیں گے پروردگار سے رو رو کر دعائیں کریں گے. اللہ کہیں گے سر ہوتا وہ میرے حبیب مانگیے کہیے کیا کہتے ہیں جو کہیں گے وہ میں دے دوں گا. اتنے میں آپ سر اٹھائیں گے تو حضرت جبرائیل ایک چھوٹا سا مشکیزہ چمڑے کا تھوڑا سا برتن لے کر آئیں گے اور کہیں گے اس میں پانی ہے اس کو لیجئے اپنے ہاتھوں سے اپنے چلو سے اس میں پانی لے کر جہنم کی طرف آپ پھینک دیجیے. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو لے کر جہنم کی طرف پھینکیں گے فرشتوں سے وہ زنجیر چھوٹ جائے گی فرشتوں سے زنجیر چھوٹ جائے گی اور بڑی تیزی کے ساتھ جہنم دوڑتا ہوا اپنی جگہ پر چلا جائے گا جہنم دور چلا جائے گا. پیارے آقا فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی ہے یہ کیسا پانی ہے کہ جس جہنم کو لانے کے لیے نمالوں 70,000 فرشتے تھے اور یہ کیسا پانی کا قطرہ کہ جس پانی کے قطرے نے جہنم کو دور پہنچا دیا. تو جبرائیل کہیں گے یہ پانی نہیں ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو ندامت شرمندگی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے رو کر آنسو کے قطرے بہائے تھے وہی آپ کی امت کے آنسو کے قطرے ہیں. اللہ نے آپ کی امت کے آنسو کے قطرے میں وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر اسے جہنم پر پھینکا جائے تو جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے. اے میرے دوستو جس پاک پروردگار نے ساری نعمتوں کا دریا بہایا ہوا ہے اسی پاک پروردگار نے ہمیں موقع بھی دیا ہوا ہے پھر بھی اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارے اوپر حسرت ہے. آج ہم اس بات کو طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگائیں گے اور اپنے خدا کے سامنے اپنی زندگی کے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آنسو کے چند قطرے بہانے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ کبھی نہیں گرتا تو ہم اس بات کو ہی اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ میرا دل کہتا میری آنکھیں کہتی کہ میری آنکھیں نہ روتی ہیں نہ میرا دل روتا ہے. جو بندہ اللہ کے سامنے آنکھیں مانگے گا رونے والا دل مانگے گا اللہ اس کو وہ دل ضرور عطا کریں گے. لہذا اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی پر توبہ قائم ہوں گے یا تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں سب کو جھکا لیں دنیا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اپنے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. کوئی کسی کو ہرگز نہ دیکھے ہرگز نہ دیکھے پتا نہیں کس بوڑھے کی آنسو آج ہم جوانوں کو کام آ جائے پتا نہیں آئندہ کب ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا موقع ملے اس سے پہلے پہلے پتا نہیں کون کون جوان اور کون کون بوڑھا کفن پہن کر اپنی قبر میں چلا جائے. لہٰذا آج موقع ملا ہے ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا اعتراف کریں اور آنسو کے چند قطرے بہائیں پتا نہیں اس کے آنسو پر اللہ ہم تمام کی مغفرت کر دے ہمارے دلوں کی سختی کو بدل کر ہمارے دلوں میں نرمی، خشیت اور محبت عطا فرما دے. یہاں سے جانے جاتے ہوئے ہو سکتا ہے ہمارا فرشتہ ہمیں ہی ملامت کرے، اللہ کے بندے سب کے سب آئے، رو رو کر گئے، آنسو بہا کر گئے، تو کہتا تھا کہ تیرے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ بھی نہ آیا، تو کہتا تھا کہ تیرا دل ہے کہ پتھر کی دل ہے. لہذا کوشش کریں اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو روئے دھوئیں. ایک چھوٹے سے بچے کو یقین ہوتا ہے، ماں روٹھی ہوئی ہے، تماچے مار رہی ہے، مگر اسے یقین ہے کہ ماں کے دامن سے، ماں کی آنچل سے چھنچوں گا، امی امی پکاروں گا، وہی امی میرے آنسو بھی پوچھے گی اور وہی امی مجھے اپنے گود میں بھی بیٹھائے گی. بچے کو یقین ہے تو ماں بھی سمٹ جاتا ہے. ہم بھی اللہ کی ذات سے یقین رکھیں اور اس اللہ کے سامنے آنسو کے چند قطرے بہائیں، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ محشر کا میدان ہوگا، ہمارے بیٹے بھی ہوں گے، ہماری بیٹیاں بھی ہوں گے، ہمارے پوتے نواسے بھی ہوں گے، ان تمام کے سامنے اللہ نے پکارا بوڑھے ذرا ادھر آؤ، اپنے اعمال دکھلاؤ. اب اگر ہمارے بیٹوں کے سامنے، نواسوں کے سامنے ہمارا عمل دکھایا گیا تو وہاں تو ہمیں سر چھپانے کی جگہ نہ ہوگی، زمین میں گرنے کا مطلب نہ ہوگا، وہاں کتنے رسوا کو جائیں گے. آج اس وقت رسوائی سے بچنے کا موقع ہے. لہذا اپنے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہم ذرا اس منظر کو یاد کریں جب ہمارے گھر میں لوگ کفن پہنا کر کندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہوں گے، کیا میرا بیٹا میری قبر میں ہوگا، کیا میرا بھائی قبر میں ٹھہرے گا، کوئی نہیں ہوگا، مٹی ڈال ڈال کر لوگ پیٹ پھیر کر واپس چلے آئیں گے، اس کا بھی انتظار نہ کرے گا کہ قبر میں کیا جواب دیتا ہے، وہاں کون ہوگا. اسی اللہ کی رحمت ہوگی جس اللہ نے تمہیں آج اپنی معافی کا موقع دیا ہے. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ. اس جوان کو سوچئے کہ دنوں میں گناہ کرتا تھا، مگر حضرت علی نے جنت میں دیکھا، رات کے سناٹے میں اس نے کیسی توبہ کی ہوگی. ہم بھی تو ذرا ایک دفعہ جیسی توبہ کر کے دیکھیں. میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سکا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، اے اللہ تیری شان غفاری کا راستہ. میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں. ذرا قبر کو یاد کیجیے، محشر کو یاد کیجیے، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. آپ اٹھائیے، دعا کیجیے، کوشش کیجیے کہ آنسو سے آنکھوں کے آنسو خطرے بہے. اگر آنسو کا خطرہ نہیں بڑھتا تو اسی پر روئیے کہ اللہ میرے چہرے میں آنکھ ہے یا پتھر کا ٹکڑا ہے، اللہ میرے دل میں، میرے بدن میں دل ہے یا پتھر کی دل ہے، اللہ میں اتنا سخت کیسے ہو گیا. پروردگار زمین کے بھی پانی کے چشمے بنتے ہیں، اللہ کبھی تو پتھر بھی پانی کے چشمے نکلتے ہیں, میں کتنا سخت ہو گیا, کیا اتنے گناہ ہو گئے, اتنے گناہ ہو گئے کہ میرے آنکھوں میں آنسو کے قطرے بھی نہ آ سکے. اگر ایسا آنسو کا قطرہ نہیں آتا تو آج اللہ سے اسی قطرے کو رو رو کر مانگنے کی کوشش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اٹھائیے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا حنان يا منان يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما, یا اللہ جان کر دے جانے جتنے گناہ ہو چکے ہیں, یا اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج ہم اپنے گھروں سے باہر آ کر اس میدان میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کچھ نہیں چاہیے, آج تیری مغفرت کے لیے مغرب سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اے کہیں ماتا آج ہم تمام کو مغفرت عطا فرما دے, تمام مغفرت عطا فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے مغفرت عطا نہیں کی اور ہم ایسے ہی یہاں سے چلے گئے تو بولا ہم سے بہتر تو وہ فقیر ہوگا, ہم سے بہتر تو وہ فقیر ہوگا جو شام کو پیالہ لے کر نکلا اور کچھ نہ کچھ روٹی کا کی بھیک لے کر گھر واپس لوٹا. اللہ وہ تو بھیک واپس لے کر گیا اور اللہ ہم محرم مغفرت کی بھیک سے محروم ہو گئے. اے اللہ آج ہم تمام کو مغفرت عطا فرما دے, اللہ عطا فرما دے, اللہ عطا فرما دے. یا اللہ شانے پہ نیازی سے ڈرتے ہیں مگر شانے قریبی پر نظر رکھتے ہیں. یا اللہ آپ کی شانے قریبی کا حال یہ تھا کہ جو ہمیشہ یا یار سنم سنم کہتا تھا, ایک دفعہ اس نے یا سمجھ کہہ دیا, اللہ آپ نے اس کو لبیک اپنی فرما دیا. اے کریم آقا اب لبیک اپنی فرما دیجیے, پورے مجمعے کو فرما دیجیے, میرے من میں مجھے پکارتے ہو, اگر میں جواب نہیں دوں گا تو کون جواب دے گا. اے اللہ کمزوروں کی آوازوں کو سن لیجیے, کمزوروں کی آوازوں کو سن لیجیے, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازوں کو سن لیجیے. اے کریم آقا آج معاف فرما ہی دیجیے, اللہ معاف فرما ہی دیجیے. اللہ دور دراز سے آپ کے کمزور بوڑھے بندے یہاں پر تھک تھکا کر آئے ہیں اور تین عورتیں بھی دور دراز سے آئے ہیں. دعا ہوگی, آمین ہوگی, قبول ہو جائے گا. مولا پروردگار اب تو عطا فرما دے, مولا عطا فرما دے, تمام کے جس کی مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ جو پیسے جو پیارے ہیں ان کے دل کو ختم فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے گھر ہیں مولا ان کو کشادہ گھر نصیب فرما, جو مخلوط ڈھنگ کے قرضے ادا فرما. اللہ ہمارے بہت سے جوان ایسے ہیں جو روٹی کی تلاش میں پریشان ہیں, تھوڑا ماں بڑی محبتوں سے پال پال کر اسے جوان کیا کہ جوان ہوگا روٹی کما کر لائے گا, ہم اطمینان سے روزی کی روٹی کھائیں گے. مگر بھائی مولا وہ جوان روزی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے, اس کو روٹی نہیں ملتی, باپ کا دل دکھتا ہے, میرا بیٹا کیسا, اس کا نصیب کیسا. اے کریم آقا پورے ماں باپ کی تمناؤں کو پورے فرما کر ہمارے جوانوں کو کشادہ روزی عطا فرما دے, حالات پاکیزہ روزی عطا فرما دے. ہمارے اللہ ہمارے جوانوں کو بھی اور خاص کر ہمارے بوڑھوں کو بھی پکیا زندگی کی قدر دانی نصیب فرما, ان کی زبان کو زبان ذاکر بنا, ان کی زبان کو زبان ذاکر بنا. اے اللہ بڑھاپے کے بعد اب ہمارے بوڑھے بھائیوں کے چہروں پر داڑھی کب آئے گی؟ اے اللہ داڑھی رکھنے کی سنت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے کریم آقا ان کے ہاتھوں میں تسبیح کے تانے پکڑا دے, اے اللہ حرام سے بچنے والا بنا دے. اے کریم آقا اس پورے علاقے کو ہدایت کی فضا کے لیے عام فرما, جہاں جہاں تبلیغی مراکز ہیں دعوت و تبلیغ کے کام ہوتے ہیں اللہ ان کو قبولیت عطا فرما. ایک قدم تو مولا ہدایت کا مینار بنا, ہمارے علماء ہمارے حفاظ ہمارے علماء اللہ تمام کی ضرورتوں کو پوری فرما. اے اللہ کہا تو جاتا ہے کہ علماء ہیں اہل علم ہیں اللہ دین کے سپاہی ہیں, مگر میرے مولا ہم نے دیکھا دنیا کی سپاہی کی ہر ضرورت پوری کی جاتی ہے, لہذا ہر حکومت اپنے سپاہی کی ہر ضرورت پوری کر دیتی ہے. اللہ سر کے پاؤں سے لے کر اس کے جوتے کی پالش تک کا خیال کیا جاتا ہے, مگر میرے مولا وہ وفادار ہوتے ہیں, وہ وفادار ہوتے ہیں. کہ اللہ ہم گناہ کر کے مولا ہم بے وفا ہو چکے ہیں, اللہ ہماری بے وفائی کو معاف فرما کر ہمارے گھروں کی تمام ضرورتوں کو پوری فرما دے, پریشانیوں کو ختم فرما دے, اہل علم کو جنائے ظاہر عطا فرما جنائے باطن عطا فرما. اے اللہ ہم اہل
اہل علم کے دلوں کو اپنی محبت و معرفت کی دولت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ ان لوگوں نے پروگرام کیا ہے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. جو علماء دور دراز سے یہاں پر آئے ہیں مولا ان کے پاس تو خود ہی علم ہے مولا, ان کے پاس تو خود ہی ان کے سینے میں قرآن ہے. اے اللہ ایک عادی کمزور گناہگار کی محبت میں دھوکہ کھا کر آ گئے مولا, دھوکہ کھا کر آئے ہیں مولا, کبھی ان کے دھوکے کو حقیقت سے بدل دیجیے, ان کے دھوکے کو حقیقت سے بدل دیجیے اور اس گناہگار مصابے کو اپنا سچا بندہ بنا دیجیے, اپنی محبت کاملہ عطا فرما دیجیے. بے کریم آتا ہم لوگ یہاں جس طرح یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ آج کے جمع ہونے کو محشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ جمع ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ جتنے پرانے علماء ہیں ان تمام پرانے علماء کو صحت عافیت نصیب فرما, جتنے مزہ قابل مشائخ اس صوبہ میں ہیں مولا ان تمام کے انوارات و برکات تجلیات کہ پورے صوبہ کو منور فرما روشن فرما. اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.